تمام انبیاء کی سنت ہے، اور چوتھا الباح سب مرسلین نے، رسولوں نے دنیا میں نکاح کیے، ازدواجی زندگی گزاری، تو شریعت ازدواجی زندگی سے منع نہیں کرتی. شریعت کا کیا ہے کہ تم ازدواجی زندگی گزارو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، تو تمہارے لیے ازدواجی زندگی کی عبادت بن جائے گی. اگر کبھی کام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی علیہ السلام اسلام نے پانچ کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ پانچ کام ہے وہ جلدی کرنا. پہلی بات، اجنوں کی صلاح پہ اپنے فوج، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنا. بعض لوگ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، کئی مرتبہ ان کی نمازیں بھی کردا ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو وسیعت فرمائی، حضرت علی نے فرمایا کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرنا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب وقت ہو جائے مسنون وقت جلدی نماز پڑھ لو. بچے لوگ بھی توبہ کے قابل نہ ہو. اور دوسری نصیحت بھی فرمائی کہ موت سے پہلے پہلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لینا. عام طور پر انسان توبہ سے مؤخر کرتا رہتا ہے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے. فرمایا کہ نہیں، تم موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینا. پھر تیسری بات فرمائی کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے دفن کرنے میں جلدی کرنا، خواہ خواہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی گزر ہے کہ کوئی قریبی عزیز آنا چاہتا ہے اور اس میں چند گھنٹے لینا ہے، یہ ہم کو یاد کریں، لیکن دیر نہیں کرنی چاہیے. کافروں کے اندر معاشرے میں ہوتی ہے، آج بندہ فوت ہوتا ہے ہفتے بعد اس کو دفن کرتے ہیں، تین دن بعد دفن کرتے ہیں، پانچ دن بعد دفن کرتے ہیں، ہمارے شہر نکالنے اس کو جلدی دفن کرتے ہیں. چوتھی بات کا میرے سامنے فرمائی کہ اگر کوئی کبھی قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنا. تو انسان قرض ادا کرنے میں سستی نہ کرے. اور پانچویں بات کا میرے سامنے فرمائی کہ اگر گھر کے بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا. جیسے ہی رشتہ مل جائے بچی کا فوراً نکاح کر دیا جائے. آج کل اس میں کافی کوتاہی ہوتی ہے، فقط یونیورسٹیوں میں پڑھنے کی خاطر بچیوں کو لوگ گھر میں بٹھائے رہتے ہیں. وہ جی وہ تو ابھی ایم بی اے کر رہی ہے، ابھی تو جی وہ جرمنی جا رہی ہے فلاں ڈگری کرنے کے لیے، اور ابھی تو اس نے یہ بھی کرنا ہے، ماسٹر بھی کرنا ہے. بچیوں کو ان ڈگریوں کی خاطر دوسرے ملکوں میں اکیلا بھیج دینا یا پڑھائی میں لگائے رکھنا، شادی نہ کرنا، یہ چیز معاشرے میں گناہ کا سبب بنتا ہے. بہتر معاشرہ وہی ہوتا ہے کہ بچی کے لیے جوڑ کا رشتہ ملے، اس کی جلدی شادی کر دینی چاہیے. لڑکی ہمیشہ یا تو اپنے خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں محفوظ نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنا، لڑکی ہمیشہ یا تو اپنے خاوند کے پاس محفوظ ہوگی یا پھر قبر میں محفوظ. تو اس لیے جوان بچی کی جتنی جلدی شادی کر لی جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں میرے سامنے فرمایا کہ جس بندے کو پانچ نعمتیں مل جائیں وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. شکر کرنے والی زبان، کہ وہ زبان سے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. دوسرا، ذکر کرنے والا دل، کہ اس بندے کا دل اللہ کا ذکر کرنے والا. اور تیسرا، مشقت اٹھانے والا بدن. موٹا بدن نہیں کہا کہ موٹا ہونا صحت کی نشانی نہیں ہوتی، مشقت اٹھانے والا بدن، بدن ایسا ہو کہ انسان ایگزرٹ کرے تو تھکے نہ، مشقت اٹھائے تو تھکے نہ، یہ اچھا سمجھ ہے. تو تیسری چیز مشقت اٹھانے والا بدن. اور چوتھا، وطن کی روزی. جس بندے کو اللہ وطن کی روزی عطا فرما دے، یہ بھی اللہ کی سارے لوگ اپنے وطن سے دور پردیش میں رہتے ہیں, اجنبی لوگوں کی زندگی گزارتے ہیں, انہیں اپنے عزیز رشتے داروں کے پاس آنے میں اور ان کے فنکشن میں تشریف میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ملتی. کئی لوگ تو باہر جاتے ہیں تو 10-10 سال کے بعد واپس آتے ہیں. تو وطن میں اللہ رب العزت نے ان کے اللہ کا بڑا انعام ہے. اور پانچویں چیز نیک بیوی, اگر کسی بندے کو نیک بیوی مل جائے تو بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع, دنیا متاع ہے, خیر متاع ہے امراۃ صالحہ, اور اس میں سے بہترین چیز جو دنیا میں ہے وہ نیک بیوی ہوتی ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے وہ یقینا خوش نصیب انسان. چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ 4 وجوہات سے نکاح کرتے ہیں. سب سے پہلے لڑکی کے حسن جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. یہ بھی آج کل بہت مصیبت بنی ہوئی ہے کہ نوجوان لڑکے فقط ظاہری چہرے کو دیکھ کے شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بھائی اگر اس کا چہرہ تو خوبصورت ہے لیکن اس کی سیرت خوبصورت نہیں تو اس کے ساتھ زندگی تو اچھی نہیں گزرے گی. اس لیے اسٹیٹسٹک بھی بتاتی ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کی طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. ایک کیا ہوتی ہے, ان کے اندر بے حیاتی بھی زیادہ ہوتی ہے, بے پردگی بھی زیادہ ہوتی ہے. خوبصورت ہوتی ہے نا تو پردے کا اتنا خیال نہیں کرتی اور اس پہ ان کے مسائل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی لڑکی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, اگر سامنے دیکھیں کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ میسجز کر رہی ہے تو خوبصورتی کے بعد میں اس لڑکی کو گھر بھیج دے گا. تو فقط ظاہری شکل پہ نہیں جانا چاہیے. اچھا عجیب بات ہے کہ شادی کے پہلے دن لڑکی کی شکل دیکھی جاتی ہے پھر پوری زندگی اس کی اگر دیکھی جاتی ہے. شروع سے یہ کر دیکھ لیتے, شریعت یہ نہیں کہتی کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہونی چاہیے, نہیں کوئی کہہ, مگر صرف اسی کے اوپر ہی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی لڑکی بڑی خوبصورت ہے, اس کے علاوہ بھی ان کے اندر سے بات ہونی چاہیے. تو پہلی صورت لوگ خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. دوسری بات وجہ حسب حال, خاندان کی وجہ سے, جو فلاں خاندان بڑا خاندان ہے اس خاندان میں شادی کرو. اگر لڑکی کے اخلاق اچھے نہ ہو, تعلیم اچھی نہ ہو تو اونچا خاندان, اونچی دکان جن کا پکوا ہے کوئی مدد بات ہو جائے گی. اور تیسری چیز فرمایا بھلے مان لیا امیری کی وجہ سے, مال کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں. امیر باپ کی بیٹی ہے, دہیج زیادہ ملے گا, بی ایم ڈبلیو گاڑی ملے گی اور فلاں گھر ملے گا, فلاں ملے گا, تو اس وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں. اور یہ تو بہت ہی فضول سی بات ہے, اس لیے کہ مال کو دل کی چھاؤں ہے جو شاخ نار تو پہ آشیانہ بنے گا نہ پائے گا. تو مال پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کئی مرتبہ رات کو امیر ہوتے ہیں صبح کو فقیر ہوتے ہیں, رات کو وزیر ہوتے ہیں صبح کو اسیر ہوتے ہیں, رات کو صدر ہوتے ہیں صبح کے وقت ملک بدر ہوتے ہیں. تو مال کا کیا بھروسہ, اس کا کوئی بھروسہ نہیں. تو صرف مال کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ سب چیزیں اچھی ہوں. اور ایک آخری چیز ہے کہ والے دین ہے آپ کہ لڑکی کی دینداری اور نیکی کی وجہ سے اس کو سب نکاح کیا جائے گا. جو لوگ نیکی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. کہ جو دیندار لڑکی ہوتی ہے وہ حقوق اللہ کو بھی پورے کرتی ہے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرتی ہے, اللہ کو بھی خوش رکھتی ہے, خاوند کو بھی خوش رکھتی ہے اور صاحب عمر کو بھی خوش رکھتی ہے. تو دین کو دیکھنا چاہیے ہمیشہ. چنانچہ نیک بیوی کی صفات یہ ہے، اس کے چہرے پہ حیا ہو، اس کی زبان میں شیرینی ہو، اور اس کے دل میں نیکی ہو، اور اس کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہے، کام کرنے سے گھبرانے والی نہ ہو، ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگی رہے، یہ چار خوبیاں ہوں تو وہ بہترین بیوی ہوتی ہے. جس طرح شریعت نے بیویوں کی صفات بتائی، خاندوں کی بھی صفات بتائی. چنانچہ شریعت کہتی ہے کہ اچھا خاند وہ ہوتا ہے جس کے اندر تحمل مزاجی ہو. تحمل مزاجی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کئی لوگ چھوٹی سی بات پہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، ایسا بندہ اچھا شوہر نہیں ہوتا. ازدواجی زندگی میں انسان کو تحمل مزاجی سے کام لینا پڑتا ہے، اور جو بھی تحمل مزاج انسان ہوگا تو وہ اچھی کامیاب زندگی گزارے گا. اس نعمت کو اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو کریٹیسائز کرنے کی عادت بڑی ہوتی ہے، ایسا کام نہیں کرتا کہ کامیاب کام نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہر وقت کریٹیسائز کرتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. بڑا دل ہونا چاہیے، تحمل مزاجی ہونا چاہیے. دوسری بات، اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونا چاہیے. کئی نوجوان ہوتے ہیں وہ ریسپانسبلٹی نہیں لیتے، ایون شادی کے بعد بیوی کو بھی ریسپانسبلٹی نہیں لیتے، بیوی کو بھی اپنی ماں کے سپرد کر لیتے ہیں کہ جو ماما کہے گی وہ تمہیں کرنا ہے. پھر ماما کہے گی وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن خامد تو آپ ہونا، آپ نے ہی اس کو جو ہے نا کام بتانا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے سپورٹ دے دیے. تو اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالے کر دینا کہ جو میری بہن بڑی کہے گی بس وہ تو کرے گی، یہ غلط بات ہوتی ہے. اس سے اچھی زندگی کبھی نہیں ہوتی، وہ کرنا چاہیے. نکاح ہی ہے نا، تو جس میں سینس آف ریسپانسبلٹی ہوگی وہ اچھا شوہر ہوگا. آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، موسم ٹھنڈا تھا، تو فرمانے لگے کہ تم یہاں بیٹھ انتظار کر، میں نے آگ دیکھی ہے، میں تیرے لیے آگ لے آتا ہوں تاکہ اس آگ کی وجہ سے تجھے راحت ملے گی. تو بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی. تو سینس آف ریسپانسبلٹی ہونا چاہیے خاوند کے اندر. اور غصہ کنٹرول ہونا چاہیے. بعض نوجوان ہوتے ہیں ان کا غصہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بہت برے خامد ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے لڑ رہا ہے اور گھر میں روز پھٹا کرتے ہیں، روز ان کے گھروں کے اندر مصیبت ہوتی ہے. تو خامد کے اندر غصے پہ کنٹرول کرنے کی صفت ہونی چاہیے، یہ ایک اچھا خامد ہے. آج مشینی دور ہے، جو لوگ مشین ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشین کے جو پرزے بنتے ہیں نا ان میں کلیئرنس ٹالرنس ہوتی ہے کہ شافٹ کا سائز اتنا ہے تو بیئرنگ کا سائز اتنا ہوگا، اس میں چند تھاؤزینڈ کا فرق ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر یہ ٹالرنس زیرو ہو جائے تو نہ شافٹ کے اوپر بیئرنگ فٹ ہو سکے گا اور نہ مشین چل سکے گی. تو اگر ٹالرنس اور کلیئرنس نہ ہو تو مشین جام ہو جاتی ہے. اسی طرح جن انسانوں کے اندر ٹالرنس کلیئرنس نہیں ہوتی ان کی زندگی جام ہو جاتی ہے، ان کی ازدواجی زندگی بری ہو جاتی ہے. انسانوں کی مثال دو طرح سے ہے. آپ دیکھیں ایک ہوتے ہیں شہد کی مکھی اور ایک ہوتی ہے مدھی مکھی. شہد کی مکھی کی یہ خوبی ہے وہ ہر وقت نیکٹر ڈھونڈتی ہے، وہ اسے پھلوں میں ملتا ہے، پھولوں میں ملتا ہے. تو شہد کی مکھی آپ کو باغوں میں نظر آئے گی یا پھلوں کی جگہ پر نظر آئے گی، اور ایسے صاف ستھرے ماحول میں وہ نیکٹر لے گی اور اس سے آپ نے شہد بنائے گی. اور جو گندی مکھی ہوتی ہے دل پسند ہوتا ہے. اتنے خوبصورت گھر کو چھوڑ کے جہاں بوڑھا کیچڑ پڑا ہوگا یہ مکھی وہاں نظر آئے گی, جہاں بیت الخلا ہوگا وہاں نظر آئے گی. اتنے خوبصورت بدن کو چھوڑ کے جہاں پر تھوڑا پھنسی ہوگی یہ مکھی وہاں آ کے بیٹھے گی. یہ ہے کہ گندی مکھی, اس کو گھر کی تلاش ہوتی ہے. تو بعض انسان گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں, ان کو بس دوسرے کا فوراً عیب نظر آ جاتا ہے, اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ غلطی, اس میں یہ غلطی. وہ کسی سے راضی نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا ہے وہ ہوا کو بھی بیٹھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بھی گالیاں نکالتے ہیں. ان کو کوئی اچھا نہیں لگتا, نہ علماء, نہ سیاستدان, نہ حاکم, نہ کوئی اور بندہ, جس کا نام لوگ اسی کی برادری میں شروع کر دیتے ہیں. یہ گندی مکھی کی طرح کا بندہ ہے, بس اس کی نظر ہر وقت گند کے اوپر بھی پڑی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے شاید فرمایا, اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگے تو تم غور کرو, تمہیں اس میں اچھی باتیں بھی بہت ساری نظر آ جائیں گی. تو جب اچھی باتیں بھی ہیں اور کوئی کوتاہی بھی ہے تو اچھی باتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. ٹرین دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین. یہ چلتی ہے تو ہر اسٹیشن کھڑی ہوتی ہے, لاہور سے چلے گی 3 دن کے بعد کراچی پہنچے گی, کیونکہ اس کے ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے. سرحد چلی پھر کھڑی ہے, سرحد چلی پھر کھڑی ہے, سرحد چلی پھر کھڑی ہے. پر والی لوگ اس کے اوپر ڈرائیور کرے گا پسند نہیں کرے, وہ کہتے ہیں وقت بہت زیادہ. ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین, اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ جب چلتی ہے تو تیز چلتی ہے اور راستے میں ہر اسٹیشن پہ کھڑی نہیں ہوتی. اگر کوئی اسٹیشن آ جائے تو گاڑی کی اسپیڈ تھوڑا کم ہوتی ہے, یا اسٹیشن پاس ہو جاتے ہیں پھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے. پھر اگر اسٹیشن آیا اسپیڈ تھوڑی سی کم ہوئی, اسٹیشن گزرا پھر بھاگنا شروع کر دیا. راستے میں ایک آدمی رہتی ہے ورنہ مندر میں پہنچتی ہے. چنانچہ 24 گھنٹے سے پہلے لاہور سے چل کے یہ کراچی پہنچ جاتی ہے. اس کی ٹکٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور مہنگی ہوتی ہے, آپ کو ٹریول کرنا بھی پسند کرتے ہیں. انسانوں کی زندگی پہ غور کریں, ان کی زندگی بھی مثال ایسی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ادوار زندگی پیسنجر ٹرین کی. آج بیوی سے جھگڑا نواب شیٹ میں کارخانے میں, آج بیوی سے جھگڑا تمہیں کھچڑی چھیٹ نہیں بنائی, آج بیوی سے جھگڑا تمہیں کپڑے میں استری نہیں کیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے یہ جھگڑے بنا لیتے ہیں اور بس ایک گاڑی اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, کیونکہ اس سے نہیں بولتی, وہ بیوی سے نہیں بولتا. رات کو ایک دن ہو کر کے سو جاتا ہے, ادھر ہو کر کے سو جاتی ہے, آپس میں بات ہی نہیں ہے. تو یہ پیسنجر ٹرین ہے بیچارے, روز ان کی گاڑی چڑھی ہوتی ہے, چلتی نہیں ہے. اور کئی لوگ ایکسپریس ٹرین کی طرح ہوتے ہیں, وہ اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھتے ہیں. اگر گھر میں کوئی اونچ نیچ کی بات ہو بھی جائے تو تھوڑی اسپیڈ کم ہوتی ہے, مگر وہ جلدی اس کا حل نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے مقصد زندگی کو پورا کرتے ہیں. تو وہ کرائسس مینجمنٹ کو جانتی ہے کہ اپنے گھر کے معاملات کو سیدھا کیسے کرنے. ہم نے دیکھا ہے کہ انسان شریعت و سنت کے مطابق اگر زندگی گزارے اس کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کی طرفدار ہو کے وہ زندگی گزارتے ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ انسان کی زندگی کو کامیاب بنا دیتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک پہلوان جوڑا تھا, ان کی شادی ہوئی, دونوں پڑھے لکھے تھے, آپس میں سخت قدر بھی تھے, پھر شادی ہو گئی. 6 مہینے کے بعد میاں بیوی دونوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت ہم نے 6 مہینے میں یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری تربیت میں آپس میں ملتی ہی نہیں ہے, ہم بہت ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں, ہر وقت آرگومنٹ آرگومنٹ آرگومنٹ. اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بتا دیں کہ وہ ہمارے درمیان سیپریشن کروا دیں. مگر ہم نے سوچا کہ ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں اس لیے پوچھ لیا. میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں اس شہر میں جہاں آپ ہیں, تو اگر آپ اپنے فیصلے کو تھوڑا دھیرے کر لیں تو میں آپ کے دونوں کی بات سن لوں گا. ہو سکتا ہے کہ شہر کا پہلو نکل آیا مجھے موقع تو دے شرا دینے کا. وہ کہنے کے بہت اچھا چنانچہ میں مان گیا, خانہ سے بھی بات کی, بیوی سے بھی بات کی. اب پرابلم کیا تھا, یہ بات سننے والے کو خود فکر کرنا پڑتا ہے کہ اندر کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں حکومت نے کہا تھا کہ یہ دکاندار ہے یہ ٹیکس پیپر جمع کروائیں, اور پورے ملک میں ہڑتالیں چل رہی تھیں. اب ہڑتال کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے تھے. ابھی نوجوان کا کاروبار کرتا تھا, کبھی اس کے کنٹینر پھنس گئے, کبھی آرڈر پورے نہیں ہو رہے, کبھی خلاف ہو گیا, کبھی خلاف, اور جو پیسے مانگنے والے تھے وہ سلطن کرتے تھے. تو یہ جب شام کو اپنا دفتر بند کرتا تھا تو بہت پریشان ہوتا تھا کہ آج کچھ بھی سیل نہیں ہوئی, کوئی ٹارگیٹ بھی پورا نہیں ہوا, فلاں کام نہیں ہوا فلاں. تو یہ واپس گھر آتا تھا تو بڑی ٹینشن بھی تھا. اب اس کی بیوی کھانا بنا کے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی, وہ بھوکی ہوتی تھی لیکن کھانا نہیں کھاتی تھی کہ ہسبینڈ آئے گا میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی. وہ بیچاری تین چار گھنٹے بھوک برداشت کر کے انتظار میں ہوتی تھی. اب سامنے گھر آتا تھا تو یہ کاروباری ٹینشن کی وجہ سے چپ چپ رہتا تھا, اور بیوی یہ سمجھتی تھی کہ میں اسے پسند ہی نہیں, یہ مجھے دیکھ کے مسکراتا ہی نہیں, خوشی نہیں ہوتا. میں نہا دھو کے بس سنور کے گھر میں اس کا انتظار کرتی ہوں, اور یہ تو مجھے دیکھنے کے بعد نہیں کرتا, مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کے اندر انٹرسٹیڈ ہے. تو بیوی یہ سوچنا شروع کر دیتی, تو بیوی کو بھی غصہ آتا کہ کیوں میں اسے کی محبت پیار کی باتیں نہیں کرتا. تو بیوی پہ اثر کی, یہ بھی پہ اثر تھا, اور دونوں کے درمیان پھر ڈسکشن ہی چل گیا. جب میں نے یہ فکر کر لیا تو میں نے پہلے خامے کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی, آپ جب دفتر کو بند کیا کریں نا تو دفتر کے جتنے خام ہیں نا وزیر ہیں ان کو دفتر کے اندر رکھ کے باہر سے تالا لگا دیتے ہیں. آپ دفتر کے نام گھر لے کے مت آیا بیوی گھر کا قصور ہے, کاروبار دوبارہ چلتا نہیں تو بیوی کے ساتھ جا کے تم سوچو. کاروبار کی پریشانیاں دفتر تک رہ گئی, گھر جائیں تو فریش ہو کے جائیں. اس کے بعد بہت اچھا ہے. میں نے کہا اسے کا کرانا کی حدیث ہے, وہ فرماتی ہے کہ حضرت اسلام جب فیض تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے اور اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے. اس سنت پر عمل کرو. اس نے کہا کہ میں آپ کے بعد سنت پر عمل کروں گا. پھر میں نے بھی سمجھایا, میں نے کہا دیکھو ہمارے بڑے اردار جو تھے نا کابرین, ان کی بیویاں کامت کا انتظار کرتی تھیں, اور جب سامنے گھر آتا تھا تو دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرتی تھی. تو آپ جتنے بھی گھر میں مصروف ہو جب سامنے آئے آپ دروازے پہ جا کے اس کو ریسیو کر لیں اور اس کو دیکھ کے مسکرائیں. اس نے کہا بہت اچھا, میں استعمال کروں گی. اب جب بیوی دروازے پہ جا کے مسکرا کے سامنے کو دیکھتی تو سامنے مسکرا کے بیوی کو دیکھتا تو گھر میں مسکراہٹ ہی مسکراہٹ شروع ہو جاتی, اور ان دونوں نے ایک دوسرے سے بہت محبت پیار کے ساتھ دیکھ لیا. ایک مہینے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا, حضرت آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم نے عمل کیا اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ پورا ایک مہینہ ہم نے ہنی مون میں گزارا ہے, اور ہم ایک دوسرے سے بہت کمفرٹیبل ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا, سوچو اگر نبی اسلام کی ایک سنت پر عمل کرنے سے ٹوٹتا ہوا گھر بچ گیا ہے, اگر سب سنتوں پر عمل کرو گے تو گھر میں کتنی برکتیں آئیں گی. اگر ہم نیکی کی زندگی کو گزاریں گے تو ازواج زندگی بھی کامیاب ہوگی. شریعت کا حسن دیکھو کہ شریعت نے دیکھا کہ جب خامن بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے, نوجوان بھائیوں کے ساتھ سنیں, جب خامن بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو لے کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو لے کر مسکراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے. یہ بیوی آپ کو بھی خوش نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے کر خوش نہیں. تو محبت پیار کی ادوار زندگی گزارنا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہاؤس از بلڈ بائی ہینڈ بٹ ہوم از بلڈ بائی ہارٹ. جب اینٹیں جڑتی ہیں تو گھر بن جاتے ہیں، اور جب دل مکان بن جاتے ہیں، اور جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں. تو شادی کے بعد دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دل آپس میں جڑ جائیں، اور خاند کو چاہیے کہ اپنا دل بڑا رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا پھسلنا نہ بنائے. انگریزی میں کہتے ہیں تو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا چاہیے ہوتا ہے. تو خاند کا دل بڑا ہوگا تو وہ پھر بیوی بچوں کو محبت پیار سے رکھے گا، اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کرے گا. انگریزی میں کہتے ہیں ہائی ونڈز بلو اور ہائی ماؤنٹین، جتنا اونچا پہاڑ ہوتا ہے اتنا اس کے اوپر تیز آندھی چلتی ہے. تو کئی مرتبہ زندگی میں تیز آندھی بھی چلتی ہے، مگر اس پر صبر کے ساتھ وقت کو گزارنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشی بنا دیتے ہیں. جو خامن محبت کرنے والا ہوگا اس کی زندگی ہمیشہ اچھی ہو جائے گی. اسی لیے جب یہ سات اسلام نے محبت پیار کی زندگی گزار رہی تعلیمات کی، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور ایک اصول بھی ہم نے کو بنانا چاہیے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو پھر آپ کو نہیں سمجھ چاہیے. جب تک ایک دوسرے کو منا نہ لے، ایک دوسرے سے خوش ہو جائے تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے راضی ہوں گے تب ہم سوئیں گے. اور اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، تو اس پھر ہی ایگری ہو جائیں کہ آج ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، چلو ہم ایگری کرتے ہیں کہ آج ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، چلو ایگری کرتے تو سمجھنا ہے آج ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہمارا آج ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، پھر سوئیں گے تو بھی نفرتیں نہیں بڑھیں گی، دل میں محبتیں ہوں گی. یاد رکھنا جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں پھر عیب موٹے بن جایا کرتے ہیں. آج میاں بیوی کے درمیان محبتیں پتلی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے عیب بڑے موٹے ہوتے ہیں. خاوند سے پوچھو وہ بیوی کے پیرنٹس کی مان لے گا، بیوی سے پوچھو وہ خاوند کا رشتہ بھی مان لے گی جو اس نے درخواست میں آئی. یہ اچھی عادت نہیں ہے، آپ کو درگزر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محبت پیار کے ساتھ قدردانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اور اللہ عائشہ صدیقہ کے دل میں عطا فرمائے.
محفوظ فرما اور اس سب کی قوت زندگی نصیب فرما. اے اللہ ان دونوں بچوں کو اپنے مقبول بندوں اور اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما. کیا بات ہے اللہ تعالی نسلوں کے دین کی حفاظت فرما. رب انا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى